اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں نے جو بھی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ حشر کے آخری رکوع کی آیات ہیں، اور اس سورت کی، اس رکوع کی بہت فضیلت بھی وارد ہوئی ہے حدیث میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. قرآن مجید میں کبھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس کے ذریعے، اے لوگو، اس میں غیر مسلم بھی داخل ہوتے ہیں اور مسلم بھی. اور کہیں قرآن مجید میں خطاب ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں، یعنی ان پر گویا حجت کو تام کیا جا رہا ہے کہ تم نے خود اقرار کیا ہے، تم خود دعوے دار ہو کہ ہم ایمان والے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مفاد پرستی کا دور ہے. جو لبرل مسلمان ہے نا، وہ بھی اپنے مفاد کے وقت پورے مسلمان بن جاتے ہیں، اور جہاں ان کے مفاد نہیں ہوتے تو وہاں وہ مسلمان نہیں بنتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قطع نظر اس سے کہ کون حقیقت میں مومن، کون حقیقت میں کافر، جو بھی ایمان کا دعوے دار ہے، زبان سے کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، تو اس سے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی. تو اسے حکم دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے بولو بھائی ڈرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ڈرا اس چیز سے جاتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہو، ڈرا اس چیز سے جاتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، خطرناک ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی طاقتور ہوتا ہے اس سے ڈرا جاتا ہے. کیا خیال ہے بھئی؟ کوئی بھی طاقتور ہوگا اس سے لوگ ڈرتے ہیں نا. یہ درست نہیں ہے، کسی کی طاقتور ہونے سے لوگ اسے نہیں ڈرتے. طاقتور کے ساتھ اگر وہ ظالم ہے، نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو پھر اسے ڈرا جاتا ہے. اللہ تعالی کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ جو ذات کے لحاظ سے ڈرنے کے لائق ہو، بلکہ اللہ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے محبت کرنے کے لائق ہے، ڈرنے کے لائق بول لو بھائی نہیں ہے. بھائی جس کے آپ پر احسانات ہوں، جو غفور ہو، جو رحیم ہو، منان ہو، احسان کرنے والا ہو، ودود ہو، بے انتہا اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہو، تو اس سے تو محبت کی جائے گی نا. ڈرنے کا کیا مطلب ہوا پھر؟ شیر سے ڈرتے ہیں ہم کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ اس لائق ہے کہ اس کو کھایا جائے یا نہیں کھایا جائے. بس وہ ہر وہ چیز جو اس کا نوالا بن سکتی ہے وہ اس کو نوالا بنا لے گا، تو اس سے ڈرتے ہیں لوگ. لیکن ایک ایسا بادشاہ جو محبت کرنے والا ہو اپنی رعایا کے ساتھ، ایک ایسا حکمران، لوگ اکثر کہتے ہیں نا یورپ میں پولیس کے ساتھ لوگوں کے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ، میں نے سنا ہے پولیس والے کہیں ہوں تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہیں جا کے بیٹھیں، کیونکہ جہاں پولیس ہوگی وہاں لوگوں کو اپنی سیفٹی کا احساس زیادہ ہوتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں نے آسٹریلیا میں پولیس کو چائے پلائی اپنے خود سے، بہت حیرانگی کی بات ہے، یعنی خود سے پلائی ان کے مطالبے کے بغیر اپنے خرچے پہ. تو پتہ نہیں پلائی نہیں پلائی، بہرحال اچھا ایک رویہ ہوتا ہے پولیس کے ساتھ اور پولیس کا لوگوں کے ساتھ. تو چور تو ڈرتا ہے پولیس سے، ایک عام آدمی کو پولیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالی کی جو ذات ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ ودود ہے، وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، رؤوف ہے، تو اس سے تو محبت ہونی چاہیے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو اصل میں اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے. بعض دفعہ لغت میں الفاظ محذوف ہوتے ہیں. دیکھو گاڑی پنچر ہو جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار ذرا میں تھوڑی دیر سے آ رہا ہوں، گاڑی پنچر ہو گئی ہے. گاڑی نہیں پنچر ہوئی ہوتی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا. آپ نے شارٹ مارا اور پنچر کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ گاڑی کی طرف کر دی. تو اللہ تو محبت کرنے کی چیز ہے، اللہ کی جو ذات ہے وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، وہ چاہتا بھی یہی ہے. کیونکہ اس نے اپنے جو نام رکھے ہیں نا وہ سارے ایسے نام ہیں کہ ان سے انسان کو اس سے محبت بڑھتی ہے. خاص طور پر یہ جو دو نام ہیں الرحمن اور رحیم، جن کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے. جب بھی ہم کوئی کام کی ابتدا کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا نا کہ بسم اللہ پڑھا کرو. تو جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس میں الرحمن اور الرحیم کی صفت کو ہائی لائٹ کرنے کا حکم ہے، الجبار القہار والی صفت کو ہائی لائٹ کرنے کا حکم نہیں ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قرآن میں آتا ہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اس کے بہت سارے نام ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے اپنے بہت سارے ناموں میں کس نام کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ رحمان والے نام کو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کو یہ رحمان والا نام زیادہ پسندیدہ ہے. دیکھو آپ کے اندر بہت ساری صفات ہوں گی لیکن آپ کو آپ کی جس صفت سے زیادہ محبت ہو، آپ چاہتے ہو کہ لوگ میری اس صفت کو زیادہ ہائی لائٹ کریں، اس صفت میں آپ دوسروں سے زیادہ ممتاز ہوگے. کوئی کھلاڑی ہے، کھلاڑی اس میں بہت ساری صفات ہیں، وہ ہینڈسم بھی ہے، وہ دولت مند بھی ہے، وہ سخی بھی ہے، لیکن وہ یہ چاہے گا کہ میرا تو تعارف ہے وہ ایز اے پلیئر ہو، کیونکہ دولت مند تو بہت سارے لوگ ہیں، ہینڈسم تو بہت سارے ہیں. مجھے جو اللہ نے ترقی دی ہے اور میری جو شہرت ہوئی ہے وہ کھلاڑی ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. کیا کریں یار بھائی، وہ یہ کہے گا نا کہ میرے جو چوکے چھکے ہیں اس کی وجہ سے میری شہرت زیادہ ہوئی ہے. تو جب میرا تعارف ہو تو وہ لوگ یہ نہ بتایا کریں یہ بڑے ہینڈسم ہیں یا بڑے ماشاءاللہ اسمارٹ ہیں، بلکہ لوگ میرا تعارف کرائیں کہ ملک کے مشہور پلیئر ہیں، چھکے چوکوں میں یہ کیا ہیں، مشہور آدمی. یہ جو آفریدی ہیں نا، آفریدی، انہوں نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ حضرت مفتی ضرب علی صاحب جو ہیں، ان کے فتوے اتنے سخت کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی آپ کی طرح پٹھان ہیں، تو جیسے آپ کے چھکے چوکے ہوتے ہیں ان کے بھی چھکے چوکے ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ ابھی میں نے ایک بیان کیا تھا کہ تراوی کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے. جو تراوی پڑھانے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے اجرت لینا حرام ہے. تو اس پہ حضرت مفتی ضرب علی صاحب کا ایک کلپ آیا ہے، اس میں انہوں نے بہت سخت الفاظ میں تردید کی اور کہا کہ بالکل جائز ہے. تو وہ بڑے آدمی ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ لوگ پھر وہ مجھے کلپ بھیج رہے ہیں اور پھر کچھ تحریریں بھی بھیج رہے ہیں فتاوا کی، کہ دیکھو اس میں بھی لکھا ہے جائز ہے، اس میں بھی لکھا ہے جائز ہے. تو دیکھو، عوام کے لیے ایک بات، کسی عالم کی بے کرامی نہ کریں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ نہ آپ بنوری ٹاؤن کے فتوے کو مانتے ہو، نہ آپ جامع الرشید کے فتوے کو مانتے ہو، نہ آپ دارالعلوم کرنگی کے فتوے کو مانتے ہو، نہ دارالعلوم دیوبند کا جو فی الحال لیٹسٹ ریٹن فتویٰ ہے اس کو مانتے ہو. تو جو تراوی کی اجرت لینے والے حفاظ ہیں، ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ بڑے بڑے ایک دینی ادارے ہیں جو ریٹن میں فتویٰ دے رہے ہیں، جامعہ فاروقیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اداروں کا ہے، یہ شخصیات کا نہیں ہے. تو اداروں کے فتوے وہ چھوڑ کر آپ کہیں کسی چھوٹے سے دارالفتا کا فتویٰ یا ایک عالم کا فتویٰ لے آتے ہو، تو اور جبکہ ان عالم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اور بھی تفردات ہیں جس کو پوری امت میں کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، تو پھر میں ان کو، وہ ان کی رائے ہوگی ٹھیک ہے، لیکن آپ قیامت کے دن شاید نہ بچ سکو. اللہ کہے گا کہ اتنوں کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے آپ کیوں لگے تھے؟ اور وہ جو دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل بھی ایک عجیب سی دلیل ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین چیز جس پر تم لوگوں سے پیسے لو وہ قرآن ہے. یہ رقیہ کے بارے میں ہے. رقیہ، رقیہ کہتے ہیں قرآن پڑھ کر کسی پہ دم کرنا. اگر یہ حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو پھر تو نمازوں پہ اجرت لینا یا قرآن کی تلاوت پہ اجرت لینا یہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک ناجائز نہیں ہوتا، یہ تو بڑا آرام سے سب جائز ہو جاتا. اس کا تو کسی نے بھی یہ مطلب نہیں لیا ہے. فقہائے حنفیہ کے نزدیک، جو متقدمین ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے نزدیک تو نمازوں پہ اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے، یعنی جو فرض نماز ہے. تو بعد میں متاخرین کا فتویٰ شافی مذہب کے مطابق گیا ہے، اس لیے کہ امت میں یہ سارے دین کے شعبے ختم ہو رہے تھے. تو وہ جو فرائض ہیں یا تعلیم قرآن ہے، اس کو امت میں زندہ رکھنے کے لیے اس کی اجرت کو حلال قرار دیا گیا ہے. یہ ایک اجازت نکالی ہے ان شعبوں سے متعلق جن کا رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ساتویں صدی ہجری میں جب لوگوں کی طبیعت میں سستی ہو گئی تو کوئی فری والا امام، بولو بھائی، نہیں ملتا تھا. علماء نے فتویٰ دیا اگر اماموں کے لیے تنخواہوں کو ناجائز، تو اس شعبے، یعنی اگر تنخواہوں کو ناجائز کر دیا گیا تو کوئی شخص بھی امامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ضائع. تو اس میں پھر گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اپنے فقہ کو چھوڑ کر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے سکتے ہیں. تو امام شافعی کے مذہب پہ فتویٰ دیا گیا، ان کے ہاں جائز ہے. اور اس لیے بھی جواز کا فتویٰ دیا گیا کہ پہلے جو بیت المال تھا وہ کفالت کرتا تھا علماء کی، مدرسین کی، مؤذنین کی. بیت المال نے وہ کفالت کرنا، یعنی گورنمنٹ دیتی تھی. اب سعودی عرب میں اماموں کو کون کی کفالت کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ کرتی ہے. تو گورنمنٹ یہ سارے کام کرتی تھی، بیت المال سے یہ ساری ذمہ داریاں پوری ہوتی تھی، وہ ذمہ داریاں ختم. تو اب دین کا ضیاع ہے اس میں، لیکن تراوی کی نماز کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تراوی کوئی فرض نماز نہیں ہے، اور اس کا جماعت سے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. اور جماعت سے پڑھنے کے لیے اتنی بڑی تعداد اخلاص اور للہیت کے ساتھ حافظوں کی موجود ہوتی ہے کہ پیسے دے کے پڑھانا، بولو بھائی، ضروری نہیں. تو وہ تو دو چار آدمی بھی مل کے جماعت پڑھ لیں تو سنت موقعہ والی جو سنت پوری ہو جائے گی. ہاں ایک فضیلت سے یقیناً محرومی ہوگی اگر جماعت کے بغیر پڑھیں گے. اور قرآن ختم کرنا بھی اس میں سنت عمل ہے, ضروری عمل نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی حافظ نہیں ملتا تو ایک کسی کو کچھ صورتیں بھی یاد ہوں تو اس کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اس پر جتنے بھی محقق علماء ہیں, محققین کی بات کر رہا ہوں, ایسے تو کہیں بھی فتویٰ اتنی بڑی تعداد ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو آپ کے مطلب کا فتویٰ دے دے گا. فتوے کا تو لفظ اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بیٹھ کے کچھ بھی پھینک دے وہ قوم کے لیے قابل قبول ہوتی ہے وہ چیز. سب محقق بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو تراویح پڑھانے والے لوگ ہیں, میں ان سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ اپنے عمل کو ضائع مت کرو. یہ قرآن ہے, اس کی ایک ایک حرف کا ثواب ملتا ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اس پہ بہت سخت فتویٰ شائع کیا تھا کہ تراویح کی اجرت بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. بہت سخت فتویٰ شائع کیا تھا, اور انہوں نے اس میں خاص طور پر یہ بتایا کہ دیکھو, یہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, رمضان عام دنوں میں جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ایک حرف کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں. الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں عام حالات میں. رمضان میں پڑھو گے تو یہ ثواب اور زیادہ, بولو بھائی, بڑھ جائے گا اور زیادہ. اس کو بعض ایک روایت ہے, اگرچہ ضعیف ہے, کہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے, اگر 70 گنا بڑھ جائے تو 30 کو 70 سے ضرب دیں آپ. پھر نماز میں تلاوت کا ثواب اور زیادہ, بولو بھائی, بڑھ جاتا ہے. پھر وہ نماز اگر رمضان کی ہو تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر وہ تراویح کی نماز ہو جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے, رمضان کے علاوہ وہ نماز جائز ہی نہیں ہے, کتنا ثواب بڑھ جائے گا. لیکن حافظ 50,000, 1,00,000, 1.5 لاکھ اس طرح سے اپنی نمازوں کو, تلاوتوں کو بیچ کے اپنے اس ثواب کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. وہ یہ کاروبار بن چکا ہے, بزنس بن چکا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حافظ کو کوئی ہدیہ دینا حرام ہے, ناجائز ہے. ہدیہ پر تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی وقت دے سکتا ہے, خود حافظ بھی دے سکتا ہے ہدیہ, لوگ بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہدیے میں اور اجرت میں, ہدیہ کوئی آپ کو نہ دے تو آپ کو غم نہیں ہوتا, اجرت نہ دے تو آپ کا میٹر شارٹ ہو جاتا, منہ لٹک جاتا ہے آپ. اس لیے وہ ہدیہ جو بہت ضروری سمجھا جاتا ہو کہ اگر ہم نے نہیں دیا تو ان کا میٹر شارٹ ہو جائے گا, وہ ہدیہ بھی اجرت ہی ہے. تو اس لیے حضرت مفتی ظہر علی صاحب عالم ہیں, ان کے احترام کے باوجود ان کا یہ فتویٰ, بولو بھائی, قابل قبول نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میری کیا اوقات ہے. جتنے بڑے بڑے آپ کے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے, جامعہ فاروقیہ کے, اداروں کا, شخصیات کا نہیں. دیکھو, ایک شخصیت کا فتوے کی بات الگ ہوتی ہے, پورے ادارے کے فتوے کی بات. بعض دفعہ اداروں میں مفتی ہوتے ہیں جن کی رائے نہیں ہوتی, لیکن فتویٰ جو شائع ہوتا ہے وہ ادارے سے ہوتا ہے, تو وہ ادارے کی رائے پر ہوتا ہے. کیونکہ ادارہ جب تحقیق کرتا ہے تو وہ ہر پہلو کو سامنے رکھ کے کرتا ہے. شخصیتوں میں تو کچھ بھی, کبھی آپ کسی موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کر دیا, کبھی کسی موڈ میں بیٹھے ہوئے. تو ہمارا جو جامعۃ الرشید ہے, بسا اوقات کسی فتوے میں ہماری رائے کچھ اور ہوتی ہے, مگر جامعۃ الرشید کی رائے, کیونکہ جامعۃ الرشید جب فتویٰ شائع کرے گا تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اس میں علماء کا پینل بیٹھتا ہے, اس میں ان بڑے جو مفتیان ہیں ان کی رائے کا متفق ہونا, بولو بھائی, ضروری ہے. اس میں کم سے کم 3 مفتیوں کی رائے ایک ہوگی تو پھر فتویٰ شائع ہوگا, ورنہ فتویٰ شائع, 3 کم از کم مفتی متفق ہوتے ہیں تو پھر ادارے سے فتویٰ نکلتا ہے. اور اگر جمہور سے ہٹ کے فتویٰ دینا ہے, یعنی کوئی ایسا مسئلہ آیا جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں جمہور سے ہٹ جاؤں یا فقہ حنفی سے باہر نکل جاؤں, تو پھر اس میں ادارہ بھی نہیں ہے, اس میں کئی اداروں کو انوالو کرنا پڑتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے, مثلا یہ جو ویڈیو سی ڈی کا جو مسئلہ ہے, اس میں جو پہلے فتویٰ کیا تھا کہ ویڈیو علماء نہیں بناتے تھے, جب اس کے جواز کا فتویٰ دیا گیا تو ایسے نہیں کہ کوئی مفتی اٹھا اور اس نے فوراً ایک فتویٰ شائع کر دیا. اس کے لیے پھر ملک بھر کے جو مستند مفتیان کرام ہیں ان کی مجلسیں ہوئی ہیں, کئی کئی گھنٹوں میٹنگز ہوئی ہیں, اور دنیا بھر کے علماء کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا. اس کے جو سائنسدان ہیں, جو ویڈیو, جو ڈیجیٹل کیمرے کو جانتے ہیں, ان سائنٹسٹ کو یا ان جو بھی شعبے کے ماہرین ہیں ان کو بلایا گیا. 2-2, 3-3 مہینے اس پر بحث ہوئی ہے. اور پھر ہمارے بعض بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کئی کئی گھنٹوں صرف نماز پڑھتے تھے, ذکر کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرمائے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی کوئی مشکل آئے تو کچھ لوگ اس کام میں لگیں, کچھ کس میں لگ جائے, ذکر میں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر میں اس پر بھی بہت محنت کی ہے کہ یہ جب ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں جو تحقیق ہو رہی تھی تو مسلسل دعاؤں کا بھی بولو بھائی معمول تھا کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قلم سے حرام کو حلال کر دیا جائے, شیطان کہیں بہکا نہ دے. اس کے بعد بھی پھر ایک ڈیڑھ دو سال تک اس کے مثبت منفی پہلوؤں پہ غور ہوتے 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 پھر بھی ریٹن میں نہیں دیا, صرف زبانی دینے پر اکتفا کیا. ابھی تحریر نہیں آئی, زبانی گنجائش دی ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی جب باہر کے ملک کے سفر پہ گئے ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہاں ٹیلی ویژن بہت بے حیائی پھیلا رہا ہے تو ہم کوئی اسلامی چینل کھولنا چاہتے ہیں. حالانکہ حضرت کی بہت پہلے سے رائے یہ تھی, 20-25 سال سے بھی زیادہ شاید عرصہ ہو گیا, حضرت نے عربی جو تحریر ہے نا تکملہ اس میں لکھا تھا کہ مجھے اس کے تصویر ہونے پر اشکال ہے. یہ وہ تصویر, مجھے یہ اشکال ہے کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی جس پر وحیدیں ہیں. تو مجھے اشکال ہے, یہ نہیں لکھا کہ جائز ہے, کہا کہ مجھے اس کے تصویر ہونے میں تردد ہے. یہ عربی تحریر ہے. لیکن 20-25 سال تک بھی جواز کا فتویٰ پھر بھی کہ اتنی جرت سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرام حلال ہو جائے. توقف, خاموشی, اور شاید کوئی اللہ نئی بات دماغ میں ڈال دے. فرماتے ہیں کہ میں جب باہر کے ملک سفر کے لیے گیا تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہاں اتنی بے حیائی پھیلا رہا ہے ٹیلی ویژن, تم علماء کا کوئی دینی چینل ہونا چاہیے, اس کے بغیر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو رائے میں اتنی نرمی پیدا ہوئی کہ بھائی آپ مجھ سے پوچھے بغیر خود ہی کر لو, میری طرف نسبت, یعنی میں نہ جائز کہتا ہوں نہ ناجائز, میں خاموش ہوں. تو یہ کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں آ رہی بات میرے خیال, اللہ کا خوف کہ بھائی ایسے نہیں. آج کوئی پروفیسر اٹھتا ہے, بیٹھ گئے, کچھ بھی کر لیا, نئی نئی تحقیق, کہتے کوئی بات نہیں اگلے دن رجوع کر لیں گے. تو یہ جو ہمارے بڑے حضرات ہیں بہت غور و فکر کر کے, بہت تحقیق کر کے, خاص طور پر جب جمہور کے خلاف کسی بات پہ فتویٰ دینا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے دور میں ہندوستان میں بہت سارے مرد گم ہو گئے, جنگیں ہو رہی تھیں اور بلوے میں بہت سارے مرد غائب ہو جاتے تھے. اب وہ جو عورتیں تھیں وہ شوہر کے بغیر ہو جاتی ہیں, ان کے شوہروں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندہ ہے, مر گیا ہے, گرفتار ہے, کہاں ہے. اب فقہ حنفی میں تو یہ ہے کہ وہ ساری زندگی انتظار کرے گی, کہیں اور شادی بولو بھائی نہیں, یعنی 90 سال انتظار کرے گی. 90 سال اس لیے رکھا گیا کہ وہ شوہر کی موت کا یقین ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے وہ خود بھی مر جائے گی اس وقت تک, اور 90 سال کے بعد وہ کر کے وہ شوہر آ بھی گیا تو کیا کرے گی وہ, کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ ایک تعبیر ہوتی ہے فقہ کی, الفاظ جو ہے نا فقہ کی تعبیرات ہوتے ہیں, قانون کی زبان ایک الگ ہوتی ہے. مراد مقصد کیا ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتی اب. تو اب کئی عورتوں کے ساتھ ایسا ہوا تو ان کی عزتیں داؤ پہ لگنے کا خطرہ تھا, اور اس بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی. تو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ بھئی وہ نہیں کر سکتی شادی, کیونکہ شوہر کا ابھی تک یقین نہیں ہے کہ مرا ہے یا کیا ہے. تو امام ابو حنیفہ کی اس رائے پر عمل کرنے سے سینکڑوں خواتین مصیبت میں پڑ رہی تھیں. وہ مصیبت یہی تھی کہ وہ کہاں جائیں گی. تو اب یہ جب عموم بلوا ابتلا عام ہو گیا تو پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ تحریک چلائی کہ بھئی چاروں فقہا میں اگر کسی فقہ میں گنجائش ملتی ہے تو اس پہ فتویٰ بولو بھائی دینا چاہیے. تو امام مالک کے ہاں فقہ مالکیہ میں یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب شوہر کے آنے کی امیدیں ختم ہو جائیں تو عورت 4 سال انتظار کرے گی, عدالت میں کیس کر کے عدالت کے ذریعے وہ خلا طلاق لے سکتی ہے. لیکن ایسا ہی نہیں فتویٰ دے دیا انہوں نے, صبح اٹھے بیان کی, ایک کلپ ریکارڈ کروائے, چل بھائی, لوگوں کو ایک تشویش میں ڈال دیا. لوگ تشویش میں آ جاتے ہیں نا, یار وہ مفتی کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ. آج دیکھو نا یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے, ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ جہری نمازوں میں بھی جائز نہیں. ابھی وہ ایک صاحب نے رجوع کر لیا اپنے فاتحہ والے مسئلے سے, پہلے وہ کہتے تھے کہ نہ سری میں جائز نہ جہری میں جائز, اب کہتے ہیں کہ سری میں تو امام کے پیچھے فاتحہ واجب ہے, جہری میں کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. تو ایک تماشا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں رجوع تو کوئی بھی کر سکتا ہے, تو علماء اگر رجوع کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ فتویٰ دیں اور اگلے دن رجوع کریں. آپ کو فتویٰ دینے کا کی اتھارٹی کس نے دی تھی؟ تو ایک تماشا بنا ہوا ہے, کوئی ادھر سے فتویٰ مار رہا ہے, کوئی ادھر سے اٹھ رہا ہے, کوئی ادھر سے ایک فتویٰ پھینک رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے, دین کو تماشا بن گیا. اور ہر آدمی لیبل کس کا لگا رہا ہے, بولو بھائی, قرآن حدیث دلیل, میں دلیل سے بات, میں دلیل سے بات, میں ہر آدمی دلیل سے بات, اور اختلافات اتنے زیادہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں اصل قرآن و حدیث سے کون. لوگ ایک چیز سے بھی دھوکہ کھاتے ہیں کہ جو حدیث کا حوالہ دے دینا, کہتے ہیں یہ ہے اصل. اللہ کے بندو, وہ جو حوالہ اس نے دیا ہے تو اس میں یہ بھی تو دیکھو کہ وہ حدیث کا یہ ترجمہ بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا, پھر اس کے مخالف کوئی دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے, پھر اس کے مخالف قرآن کی آیت تو نہیں ہے کہیں. قرآن کی آیت متواتر ہے, متواتر, اور حدیث قرآن کی طرح متواتر نہیں ہے. اس لیے بہت سے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آئے گی تو وہ حدیث کو ترک کر دیتے ہیں. یہ باقاعدہ فقہ کا ایک اصول ہے, لیکن وہ حدیث کے حوالے کیا ہو رہے ہیں, کوڑ ہو رہے ہیں. تو عجیب ایک تماشا بنا ہوا. ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ صحیح حدیث ہے, ان کے شوہر نے ان کو تین طلاقیں دی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہ تو نفقہ ملے گا تمہیں, یعنی شوہر کی طرف سے خرچہ بھی نہیں ملے گا, اور شوہر کے گھر میں رہائش بھی نہیں ہوگی. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. بھائی طلاق ہو گئی تو آپ فتویٰ لیں, فقہاء حنفیہ خاص طور پہ کیا کہتے ہیں کہ عورت کو جب بھی طلاق ہوگی عدت شوہر کے گھر گزارے گی, اور عدت کے دوران نان نفقہ کس کے ذمے ہے, بولتے کیوں نہیں, شوہر کے ذمے. اب کوئی بھی کلپ بنا سکتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ سے فرمایا, ان کا نام بھی فاطمہ تھا, وہ فاطمہ نہیں جو نبی کی بیٹی ہیں, دوسری فاطمہ تھی, کہ تمہیں نہ شوہر کی طرف سے نفقہ ملے گا اور نہ, بولو بھائی, خرچہ. پھر دوسری حدیث میں آتا ہے, چلو اس میں تو ہم یہ تاویل کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ خاص ہو, لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طلاقوں والی عورت کے لیے نہ تو نان نفقہ ہے اور نہ سکنا, یعنی رہائش بھی نہیں ہے. یہ تو ایک گویا لا بیان کر دیا, لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب اس حدیث کے بظاہر خلاف ہے. وہ کیا ہے کہ تین طلاقیں ہوں یا ایک ہوں یا دو ہوں, عورت عدت بھی شوہر کے گھر گزارے گی اور اس دوران اس کو نان نفقہ بھی شوہر دے گا. اور پاکستان کا لا بھی یہی ہے کہ عدت کے دوران عورت کا خرچہ کس کے ذمے ہے, شوہر کے ذمے. کیونکہ انگریز جب بر صغیر میں آیا نا, اس نے اسلامی قوانین کو چھیڑا نہیں تھا, جو آئلی قوانین ہیں, تو اس وقت بر صغیر میں فقہ حنفی نافذ تھا. ایک ہزار سال سے, وہ جب سے ہندوستان فتح ہوا ہے نا, بر صغیر میں فقہ حنفی ہی آیا ہے, کیونکہ حنفیوں نے ہی فتح کیا تھا اس کو. کوئی اور قانون لا کے طور پر کبھی بھی بر صغیر کی عدالت میں نافذ ہوا ہی نہیں ہے, تو انگریز نے آ کے اس کو برقرار رکھا. انگریز نے یہ حکومت بھی حناف سے ہی چھینی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو لوگوں نے اہل سنت سے خارج کر دیا ہے, تو ہم اہل سنت سے اگر خارج ہیں تو بر صغیر میں تو اسلام لانے والے ہم لوگ ہیں بھائی. آج جو بھی بر صغیر میں کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارے باپ دادا کی محنتوں کا نتیجہ ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو. تو بر میں احترام کرتا ہوں دوسرے مسلکوں کا, لیکن ہمیں بھی انسان سمجھو, ہمیں بھی کیا سمجھو, اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے تو کم از کم اپنے سے کم تر مت سمجھو. اتنی مغلظات یوٹیوب پہ سننے کو ملتی ہیں, اور یہ جتنے مجاہدین تابڑ توڑ حملے کرتے رہے, محمود غزنوی, ٹیپو سلطان, یہ سارے فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے بھائی, جو انگریز کے خلاف لڑتے رہے. تو یہ آپ کے اور ہم سب کے محسن ہیں. ان کو مشرک کہہ دیا مقلد ہونے کی وجہ سے, یہ گمراہ تھے, یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تھے, کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی. تو انگریز نے اس قانون کو نہیں چھیڑا تو وہی قانون اب تک چلا آ رہا ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو، بولو نا یار، خرچہ کون اٹھائے گا عدت کے دوران؟ شوہر. وہ الگ بات ہے اٹھا نہیں رہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو آج کے مسلمان نے پسے پش ڈال دیے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، بخاری اور مسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ تین طلاقوں والی عورت کو نہیں ملے گا، تو بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے طلاق یافتہ عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے بھی نہیں نکل سکتی، اور قرآن نے یہ بھی حکم دیا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم کہ ان کو رہائش دینا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. تو یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کے بولتے کیوں نہیں خلاف جا رہی ہے؟ تو اب اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس حدیث میں فقہا نے تاویل کی ہے، حنفی فقہا نے. وہ کیا تاویل کی ہے؟ کہ یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہے. ہوا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو نبی نے حکم دیا تھا، کیونکہ وہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے الا یاتینا بفاحشت مبینہ، عورت کے یہ دو حق اس وقت اس سے لیے جا سکتے ہیں کہ جب وہ فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے، کھلی بے حیائی کا. تو کھلی بے حیائی میں زنا بھی داخل ہے اور کھلی بے حیائی میں زبان درازی بھی داخل ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ، عین وہ فاطمہ جی جو نبی کی بیٹی ہیں، ورنہ کلپ بن جائے گا. ایک صاحب نے ایسا ہی کیا، مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے کہیں لکھا ہے کہ فاطمہ زبان دراز تھیں، تو ایک مسلک پرس نے ان کا یہ عبارت لے کے نیٹ پہ ڈال دی، کہا کہ دیکھو نبی کی بیٹی کو کیا کہا ہے، زبان دراز کہا ہے. تو مجھے کسی نے دکھایا کہ آپ کے اکابر تو ایسے گستاخ ہیں. مجھے جیسے ہی میں نے کہا بھائی میں مجھے میرا فوراً ذہن چلا گیا کہ وہ گستاخی والا مسئلہ تو فقہا وہاں بیان کرتے ہیں، یعنی بد زبان ہونے والا مسئلہ نا، کہ ان کو نان نفقہ نہیں ملا تھا. تو میں نے کہا یہ وہ فاطمہ نہیں ہے بھائی، یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے. یہ تو فوراً مجھے دیکھ کے یاد آ گیا الحمدللہ. کتابیں تلاش کرتے رہتے تو وقت ضائع ہوتا ہے برباد. تو ان کا تو کام یہی ہے کہ فلاں گستاخ فلاں گستاخ فلاں گستاخ. اب آپ بیٹھ کے کتابیں تلاش کر کے ان کو اس میں، ایک حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے عبارات اکابر، وہ پڑھ لیا کریں. جب بھی کوئی یوٹیوب پہ کلپ دیکھے نا گستاخی گستاخی، تو مولانا سرفراز خان صفدر جیسا محقق اس دور کا جو ابھی ماضی قریب میں، میں نے اس اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ بہت زبردست خاندانی تحقیقات ہوتی ہیں ان کی، ایسی تحقیق کرتے ہیں نا کہ تحقیق کہاں قدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کو اگر یہ اختلافی مسائل میں پڑھنے کا شوق ہے تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتابیں پڑھیں، طبیعت آپ کی کیا ہو جائے گی. ایسی خاندانی تحقیق ہوتی ہے نا ان کی، ایک ایک صفحہ جب وہ لکھتے ہیں تو اس ایک صفحے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایک صفحے کو لکھنے میں کئی ہفتے لگے ہوں گے، کئی ہفتے، کیونکہ اس میں جو حوالے ہوتے ہیں کتابوں کے، اور وہ کمپیوٹرائز دور نہیں تھے جب انہوں نے یہ تحقیقات لکھی ہیں کہ کمپیوٹر گوگل پہ ڈالو سب نکال دیا. وہ ایسے لکھتے تھے کہ ان کو پتا چلا کہ ایک کتاب ترکی کے عجائب گھر میں ہے، بائی ایئر ٹکٹ کرا کے کسی کو بھیجا کہ وہ ترکی کے عجائب گھر سے اصل کتاب دیکھو اور وہاں سے وہ حوالہ مجھے پڑھ کے سناؤ، پھر اپنی کتاب میں لکھا اس کو. تو ایسے ہی ان کی تحریریں ہوتی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ کی کیا تھی یہ خصوصیت. اس کی دلیل یہ تھی کہ ان کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بد کلام تھی، یعنی شوہر کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کیا کرتی تھی. تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی. اور ایک اور وجہ بھی بعض لوگوں نے بیان کی ہے کہ ان کے گھر میں جوان دیور موجود تھے، تو بے پردگی کا بہت سخت خطرہ تھا. تو کچھ بھی وجہ ہوگی، کیونکہ اس کے بہت سارے امکانات اور احتمالات موجود ہیں، تو ان احتمالات کی وجہ سے کسی ایک جزوی واقعے کو قانون نہیں بنایا جا سکتا، اس میں تاویل کی جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس وجہ سے رہا یہ مسئلہ کہ نبی نے تو یہ لا بیان کیا ہے. ایک صحابی تو بتاتے ہیں کہ نبی نے یہ قانون بیان کیا کہ طلاق یافتہ عورت کو نان نفقہ اور سکنا نہیں ملے گا. تو اصل میں حدیث میں حضرت فاطمہ کے لیے بیان کیا گیا، بعد میں کسی راوی نے اس کو قانون کے طور پر بیان کر دیا، یعنی بات کیونکہ اس کے بھی راوی وہی ہیں. تو بعد میں کسی نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی فہم کے مطابق، نبی نے تو حضرت فاطمہ کے لیے فرمایا تھا لیکن وہ یہ سمجھے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے، لہذا ایز اے لا انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ جو بھی طلاق یافتہ عورت ہے اس کو یعنی نہ نفقہ ملے گا اور نہ رہائش ملے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا, ممکن ہے اس میں میرے خلاف کوئی کلپ آ جائے کہ بخاری کی حدیث کا انکار کر رہا ہے, مسلم کی حدیث کا انکار کر رہا ہے, دیکھو یہ اپنے مسلک کو سیدھا کرنے کے لیے حدیثوں کو توڑ موڑ دیتے ہیں. حدیثوں کو نہیں, ہم قرآن کو اپنے حال پہ رکھ رہے ہیں اور حدیث میں کیا کر رہے ہیں, تاویل کر رہے ہیں, کیونکہ یہ تاویل کا امکان حدیث میں موجود ہے. تو اب میرے خلاف کلپ آنے سے پہلے میں ایک بیان یہ دے دیتا ہوں کہ پھر یہ کلپ حضرت عمر اور حضرت عائشہ کے خلاف بھی بناؤ, کیونکہ یہ حدیث جب حضرت عمر کے سامنے آئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قانون بنایا کہ طلاق یافتہ عورت کو رہائش بھی ملے گی شوہر کے گھر میں اور نان نفقہ بھی کون اٹھائے گا, شوہر. تو کسی نے یہ حدیث بیان کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرات, ایک عورت کے کہنے پر ہم اللہ کی کتاب کو اور اپنے نبی کے طریقے کو, یعنی وہ جو متواتر طریقہ ان کے ذہن میں تھا, ہم اللہ کی کتاب کو ایک عورت کے کہنے پر, بولو بھائی, نہیں چھوڑ سکتے. لا ندری احافظت ام نصیحت, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے الفاظ کو پوری طرح یاد رکھا یا بھول گئی, یعنی عین ممکن ہے نبی نے ان کے لیے کہا ہو اور انہوں نے ایک لا کے طور پر بیان کر دیا ہو, یہ ہمیں اتنا اطمینان نہیں ہے. تو کیا مطلب, حضرت عمر حدیث کا انکار نہیں کر رہے, ہم منکرین حدیث نہیں ہیں, حضرت عمر اس روایت کو پیچھے رکھ رہے ہیں جو قرآن کے, بولو بھائی, مقابلے میں ہے. یہی اعتدال کا راستہ ہے. منکرین حدیث حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں بس قرآن, اور جو کیا نام ہے اس کے برعکس ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ حدیث کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے وہ اعتدال والا ہے, ہماری رائے میں وہ کیا ہے کہ قرآن پہلے ہے, حدیث کو اس کے بعد رکھا جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اور اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بس ایک کلپ آ گیا, وہ حدیث وہ حدیث وہ حدیث. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بھی یہی موقف تھا, وہ تو اتنا سخت موقف تھا, وہ کہتی تھیں کہ فاطمہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے, کیونکہ وہ حدیث بیان کر رہی ہیں اور لوگ اس حدیث کا مطلب, بولو بھائی, غلط لے رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں بھی لوگ حدیث کا غلط مطلب لے سکتے تھے حضرت عائشہ کی رائے میں, تو آج کیوں نہیں لے سکتے. پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے, بعض ائمہ کی وہ رائے ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حدیث کو لے رہے ہیں, تو ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, مگر صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ جیسے ہم ان کا احترام کر رہے ہیں ہماری رائے سے مختلف ہونے کے باوجود, تو آپ ہمارا احترام کیوں نہیں کر لیتے بھائی, جبکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری دلیل کیا ہے, بہت زیادہ مضبوط ہے. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی دیکھو, اللہ تعالی کی جو ذات ہے وہ محبت کرنے کے قابل ہے. ہماری گاڑی اسٹیشن پہ رکتی بہت ہے, ہر جگہ ہم اسٹے لیتے ہیں, ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, برگر کھاتے ہیں. سفر پہ لوگ جاتے ہیں نا تو کچھ تو ایک دم چلتے چلے جاتے ہیں اور کچھ کیا کرتے ہیں, بڑے آرام سے انجوائے کرتے ہیں. اپنی گاڑی میں جب آپ جاؤ نا تو لوگ کہتے ہیں انجوائے کر کے جائیں گے بڑے مزے. تو آپ یہ سمجھا کریں کہ ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا ایک موضوع ہے, تو راستے میں ہم اسٹاپ لیتے لیتے آرام آرام سے جا رہے ہیں, کوئی جلدی نہیں ہے, بھاگے تو نہیں جا رہے نا, اگلے جمعہ پھر ہو جائے گا, پھر اگلے جمعہ کوئی, ابھی قیامت آنے کا فی الحال میرے ذہن میں ہے کہ اتنا جلدی نہیں ہے, اور نہ امام مہدی کا فی الحال کوئی بہت جلدی آ رہے ہیں. ہر تھوڑے دن میں خبر آئی ہوئی ہوتی امام مہدی اگلے سال آ رہے ہیں, تو میری رائے کے مطابق ابھی امام مہدی کے آنے میں کیا ہے, تاخیر ہے, کیونکہ جب وہ آئیں گے تو پھر یہ سب سیٹ اپ ختم, پھر تو انہیں کے ساتھ جا کے رہنا پڑے گا. تو اس لیے ابھی آپ تھوڑا سا انتظار کریں, ابھی ٹائم ہے. تو اللہ تعالی کی جو ذات ہے وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. تو میں یہ کر رہا تھا, تو یہ جو قرآن کہتے ہیں اللہ سے ڈرو, تو اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے, اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں, ہے تو اختلافی مسئلہ لیکن اب خون, چلو چھوڑو یار, چھوڑو چھوڑو, پھر کبھی اور بتائیں گے. لوگ خون پیتے رہتے ہیں نا, تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہے, رفع الیدین کا مسئلہ آ رہا تھا, میں کہا چھوڑ دو رہنے دو, بہت ہو گیا رفع الیدین, بہت زیادہ ہو گیا. تو وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ کوئی ایسی صحیح متفق علیہ حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہو کہ نبی نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہو, جس کو سب صحیح مانتے ہوں. میں نے کہا کوئی ایسی حدیث دکھاؤ متفق علیہ جس میں آتا ہو کہ نبی نے گریبان بند کر کے نماز پڑھی ہو ہمیشہ. گریبان کھول کے نماز کا تو آتا ہے, بٹن لگا کے نماز پڑھنے کا. بھائی جو کام عام معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, کرنے کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے, نہیں کرنے کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا. رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے, کیا ہے. جس نماز میں نبی نے رفع الیدین نہیں کیا صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا. رہا یہ مسئلہ کہ نہیں کرنے کا عمل زیادہ ہے, اس کی دلیل صحابہ کا عمل ہے. امام ترمذی نے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جہاں رفع الیدین کی حدیثیں ذکر کی ہیں نا, تو وہاں نیچے لکھا ہے وہ بھی یقولو, یہی قول ہے فلاں صحابی کا فلاں صحابی کا فلاں صحابی کا فلاں, ان کے نام ہائی لائٹ کیے ہیں. اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی روایت ذکر کی وہاں یہ فرماتے ہیں وہ بھی یقولو غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں, اور ان کے نام نہیں لکھے کیونکہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں, جب بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کا نام نہیں ذکر کیا جاتا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رفع الیدین کر کے غلط کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے اللہ کے بندو ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے, اس کو اختلافی مسئلہ مان لو, بس ہماری جان چھوڑ دو. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کریں, آپ کو اگر اس پہ اطمینان ہے آپ وہ کریں, لیکن نہ کرنے والوں کو انسان کا بچہ مان لیں آپ لوگ, صحیح ہے نا, مسلمان مان لیں, ان کو مان لیں کہ یہ بھی عاشق رسول ہیں. اللہ نے اس سنت کو بھی تو زندہ رکھنا تھا نا, تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی. ہم جب آپ کا نہیں خون پی رہے, جو پی رہا ہے نا دیوبندیوں میں, تو وہ اس کو جا کے پھر آپ پکڑو. بعض دیوبندی ہیں وہ مناظر اور وہ رفع الیدین کا انکار کر دیتے ہیں, غلط کر رہے ہیں وہ, لیکن سارے تو ایسے نہیں ہیں نا بھائی, کسی ایک کو دیکھ کر آپ سب پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. تو اس لیے ہاں یہ اشکال ہوگا کہ امام ترمذی نے اس کی سند ذکر نہیں کی, تو جو مشہور چیزیں ہوتی ہیں ان کی سند ذکر نہیں کی جاتی. یہ طالب ادنا طالب علم جو حدیث کا ہے وہ جانتا ہے کہ بہت سارے مذاہب کو نقل کیا گیا ہے بغیر سند کے, لیکن ان کی شہرت بہت ہے اور ان کو نقل کرنے والے بڑے مستند لوگ ہیں, اس کو مانا جاتا ہے. یہ حدیث حضرات بھی کرتے ہیں یہ کام. دیکھو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں, حالانکہ امام طحاوی نے اس کی سند ذکر نہیں کی, لیکن تمام اہل حدیث حضرات امام طحاوی کے اس قول کو لیتے ہیں. دیکھو ان کے دور میں کچھ لوگ تین کو ایک کہتے تھے, حالانکہ انہوں نے سند ذکر نہیں کی ہے, لیکن یہ بہت بڑے محدث ہیں تو ان کی گواہی کو معتبر مانا جاتا ہے. بھائی انہوں نے دیکھا اپنے زمانے میں, وہ کہ سند تھوڑی نقل کریں گے, ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو امام ترمذی بھی جانتے ہیں کہ یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے صحابہ کے بارے میں, ان کے شاگردوں کے شاگرد جو نہیں کر رہے. پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے خلفائے راشد حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کی, کہ میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ان کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. خود عبداللہ بن مسعود کا جو اپنا تواتر سے عمل چلا آ رہا ہے سینہ بسینہ وہ یہی ہے, ورنہ یہ بغیر رفع الیدین کے نماز کون سی صدی میں شروع ہوئی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ظاہر جب سے اسلام بر صغیر میں آیا ہے, برما میں, بر صغیر میں, افغانستان میں, تو جو اسلام آیا وہی چلتا چلا آ رہا ہے, وہی نماز چلتی چلی آ رہی ہے. ہاں اس میں بعد میں لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں, وہ بدعتیں اور نوعیت کی ہیں, نمازوں میں چینجنگ جتنی رکعتیں تھیں اتنی ہی رکعتیں ہیں, جو طریقہ تھا وہی طریقہ ہے. ہاں اس میں کچھ لوگوں نے اخپل طریقہ ڈال دیا, اسپیڈ بڑھا دی. ابھی کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے تراوی ہو رہی ہے, وہ اخپل طریقے سے ہو رہی ہے, وہ الحمدللہ سلام پھیر کے واپس, اتنی اسپیڈ. تو یہ والی تراوی محمد بن قاسم لے کے نہیں آئے تھے, وہ اطمینان والی تراوی تھی, اس میں انہوں نے فارورڈ پہ لگا دیا اس کو. بھائی بعض دفعہ بیان کو فارورڈ لگا دو اسپیڈ سے چلتا ہے نا, تو یہ انہوں نے خود ایک سافٹ ویئر ایجاد کیا ہے اور تراوی میں انسٹال کر کے اس کو کس پہ لگا دیا, فارورڈ پہ. تو یہ کچھ اس قسم کے تصرفات ہوئے, ایسا نہیں کہ پورا دین ہی چینج ہو گیا تھا, اس طرح نہیں. تو میں وہ ہاں مجھے یاد آیا امام وہ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے فتویٰ دیا فقہ مالکی کے مطابق, تو ایسے ہی نہیں کہ بیٹھے بیٹھے. اس میں سعودی عرب میں جو مالکی علماء ہیں فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے, ان سے بھی رابطہ کیا کہ فقہ مالکیہ کے مطابق صرف کتابوں پر اکتفا نہیں کریں گے، ان علماء سے رابطہ کر کے پوچھیں گے ہے کیا. بعض وقت کتاب میں کچھ لکھا ہوتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو پھر ہندوستان کے بہت سارے علماء کو، ہندوستان میں اس وقت پاکستان بھی داخل تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، برما کے بھی علماء کو، سب کو ملا کے پھر ایک فتویٰ شائع کیا کہ بھائی اس میں ہم فقہ حنفی کے خلاف فتویٰ دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح احتیاطیں ہوتی ہیں، کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی مارکیٹ میں پھینک دے تو اس کو کیچ کرنے والے لوگ موجود ہیں، مگر اس سے نہ حلال حرام ہوتا ہے اور نہ حرام حلال ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو میں بتا رہا تھا اللہ ڈرنے کی چیز نہیں، اللہ تو محبت کرنے کی چیز ہے. تو یہاں اصل میں مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے تو پھر محبوب کو نافرمانی میں غضب بھی اتنا ہی زیادہ آتا ہے. جب اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اللہ انسان کے معاملے میں بہت غیرت والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جب نافرمانی کریں گے تو غضب بھی آئے گا. دیکھو، آپ محلے پڑوس میں کسی کی نافرمانی کرو اس کو غصہ نہیں آئے گا، باپ کی نافرمانی کرو تو غصہ آئے گا. کیوں؟ باپ کو دشمنی ہے آپ سے. بھائی باپ کو اس لیے غصہ آئے گا کہ باپ آپ سے محبت کرتے ہو. کہتے ہیں میں اتنا خیال کرتا ہوں، میں اتنی محبت کرتا ہوں، یار میری اس محبت کی کچھ تو لاج رکھو، میں تم سے پیسے تھوڑی مانگ رہا ہوں. تو جیسے باپ کی محبت محدود ہے، اس کا غصہ بھی محدود، اللہ کی محبت لا محدود ہے، وہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے 99 گنا. یہ تو ایک مثال ہے، وہ تو لا محدود محبت کرتا ہے، تو اس کا غضب بھی بہت زیادہ ہے. پھر لہذا اللہ نے حکم دیا کہ ایسے رب کی نافرمانی سے ڈرو، وہ عذاب بھی دے سکتا ہے. اور جیسے والدین اپنے بچوں کی کوتاہیوں کو معاف بھی بہت زیادہ کرتے ہیں محبت کی وجہ سے، کوئی اور کرے اور اس کو سزا دیں تو معافی کا چانس کم ہے، یہاں غصہ تو آئے گا مگر معافی کا چانس بھی زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا چانس بھی بہت زیادہ، بہت زیادہ. جب بھی سوری کرو گے اللہ سے، جب بھی توبہ کرو گے اللہ سے، اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے اتنا چانس دنیا میں کوئی بھی، بھائی آپ کو ایک دفعہ چانس دیا جائے گا، دو دفعہ جائے گا، تین دفعہ جاب سے باہر، بعض جگہ تو ایک پہلا ہی میں نکال دیتے ہیں کہ یہ غلطی ایسی ہے جو ناقابل برداشت. آپ نے باس کا گریبان پکڑ لیا تو دوسرا چانس نہیں ملے گا، یا تو آئندہ وہ بغیر گریبان کے آئے گا، ورنہ وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے اپنا گریبان دوبارہ پکڑوانا ہے آپ سے. اسی وقت کیا ہو جائے گی؟ چھٹی. بہت زیادہ چانس مل گیا دو دفعہ، بہت زیادہ تین دفعہ، اس کے بعد نہیں. اللہ کے ہاں چانس پہ چانس بہت زیادہ. اور گناہ کی نوعیت بھی کتنی مرضی سنگین ہو، یعنی بعض دفعہ تین دفعہ چانس ہم دیتے ہیں لیکن جرم کی نوعیت کم ہوتی ہے. جرم کی نوعیت بڑھ جائے تو پہلے چانس میں ہی گردن اڑا دی جائے گی. کتنی بڑی نوعیت ہو جرم کی، لیکن اللہ بار بار، یہاں تک کہ 99 انسانوں کو قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے توبہ کا چانس، بولو یار، کیونکہ قتل سے بڑھ کر اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے. غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پہ غضب ہوتا ہے، عظیم عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سب سے پہلے حقوق العباد میں قتل کے بارے میں سوال ہوگا، عبادات میں نماز کے بارے میں اور حقوق العباد میں قتل کے بارے میں. سب سے پہلے قاتلوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو انسان پر اتنا ظلم کیا کہ اس کی زندگی چھین لی، اس سے بڑا ظلم تو کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی قتل کر کے بھی اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہے تو توبہ کا دروازہ، بولو بھائی، کھلا ہوا ہے. 99 دفعہ قتل کر دیا، اب بھی توبہ کا دروازہ، بولو بھائی. لیکن یاد رکھو کہ پھر توبہ توبہ ہو، ڈرامے بازی نہ ہو. توبہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرے ہر قانون کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اور قاتل کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے کہ مقتول کے وارثوں سے جا کر معافی مانگو. اگر وہ تمہیں قصاصاً قتل کرتے ہیں تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر وہ دیت لے کے چھوڑ دیتے ہیں تو دیت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. لہذا کوئی قتل سے اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ بھی کرے, لیکن علماء سے رابطہ بھی کرے. آج کل یہ مسئلہ ہے کہ قاتل اگر مقتول کے وارث کے پاس چلا گیا نا کہ میں نے قتل کیا تھا میری گردن اڑا دو, تو وہ گردن نہیں اڑائے گا, پولیس کے حوالے کر دے گا, اور پھر پولیس اس سے کیا کرے گی ساری زندگی کے لیے, بولو نا بھائی, کھیلتی ہے. پھر جتنا جرم ہوتا ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ سزا ملتی ہے اس کو. جیل کی کوٹری میں چلا جائے گا, کچھ پتہ نہیں کیا حال ہوگا, چھوٹتا ہے نہیں چھوٹتا, چھوٹتا ہے تو یہ غلط ہے اس لیے کہ قاتل نے تو معاف کیا نہیں ہے. ابھی اسلام میں قتل کی سزا کیا ہے؟ جیل نہیں ہے. قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. اور اس کا اختیار کس کو ہے؟ پولیس کو نہیں ہے, مقتول کے وارث کو ہے. پولیس کا کام مقتول کو پکڑ کے عدالت کے کٹہرے میں لانا, مقدمے کی سماعت کرنا, اور پھر عدالت کا کام ہے اس مقتول کو قاتل کے سوری پولیس کا کام ہے قاتل کو پکڑنا اور اسے عدالت کے کٹہرے میں لانا تاکہ یہ ثابت ہو کہ اس نے قتل کیا ہے, اور پھر عدالت کا کام ہے اس پولیس کی نگرانی میں اس قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دینا کہ تم چاہو تو ٹنگا دو. کیا ہو گیا بھائی؟ تم چاہو تو کیا کرو, اسے ٹنگا دو, چاہو تو دیت لے کے چھوڑ دو. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, ایک عجیب سا ایک سسٹم چل رہا ہے. وہ جب تک مقدمہ چل رہا ہے وہ 6 سال کی فری پھوکڑ کی جیل کاٹ رہا ہے, پھر اس کو اگر پھانسی بھی ہوتی ہے تو پھانسی یہ 6 سال کی جیل کس کھاتے میں گئی بھائی؟ تو اس لیے اب اگر کسی نے قتل کیا ہے تو وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ علماء سے رابطہ کرے کہ اب میرے لیے توبہ کا طریقہ کیا ہے. تو ہم اس کو ایک طریقہ بتائیں گے کہ زیادہ بکھیڑوں میں پڑے بغیر مقتول کے وارثوں سے معافی انشاءاللہ, بولتے کیوں نہیں, ہو جائے گی. علماء بہت سے کام کر سکتے ہیں. ایسے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس جن سے قتل ہوا, توبہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں اب؟ میں نے کہا بھائی مقتول کے وارث ہوں. انہوں نے کہا وارث تو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دے گا. تو پھر ہم نے کچھ کیا, ایسا سسٹم اختیار کیا کہ معاملہ سادگی سے کیا ہو گیا, حل ہو گیا, کہ وہ گناہ کی تلافی بھی ہو گئی اور مقتول کے وارث بھی کیا ہو گئے. یاد رکھو اپنے مقدمات عدالت میں لے جانے سے پہلے بہتر ہے کسی کو حکم بنا کے فیصلہ کروا لیا کرو, کسی عالم کو. عالم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ شریعت جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اصل ظلم کیا ہے اور انصاف کیا ہے. کسی عالم کو حکم بنا کے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دو کہ بھائی جو یہ فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے, اور اس کی فیس بھی دیا کرو کچھ ان کو. میں یہ کام نہیں کرتا, لیکن جس سے کرواؤ نا ان سے کیا لے لیا کرو, ان کو ٹائم کے پیسے بھی دیا کرو جو تمہارے لیے بیٹھے ہیں اتنا دماغ لڑا رہے ہیں. عدالتوں میں لاکھوں روپے بھرو گے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کو حکم بنا کے اس کو بول دو بھائی یہ آپ کی فیس ہے اور آپ ہم دونوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر لیں. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑوں کے بغیر بڑی امن اور شانتی کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے. ہم نے بھی ایسے کیسز نمٹائے ہیں, وہ عدالت میں جاتے تو ایک دوسری ساری زندگی کی ٹینشن, بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ادھر ہی مسجد کے صحن میں, ہاں بھائی اس فریق کو بلاؤ اس فریق کو بلاؤ, وہیں بیٹھ کے ہم نے کیا اور ماشاءاللہ دونوں سلام کر کے گھر گئے ہیں. تو بڑے آرام سے ہو سکتا ہے کام. تو یہ کام علماء کے ذریعے کروا لیا کریں. ختم ہو گیا ہے تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد, فرمایا کہ اگلے کل کے لیے دیکھو کہ میں کیا بھیج رہا ہوں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آگے کل کے لیے جمع ہو رہا ہے. تو رمضان کا مقصد بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق مل جائے. اس آیت کو میں پھر اگلے ہفتے مکمل کروں گا انشاءاللہ, بہت اہم آیت ہے, وقت پورا ہو گیا. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے بھائی؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے, زنا ہے, بد نظری ہے, فحش چیزیں ہیں, غیبت ہے, بہتان ہے, بہنوں کی وراثت کھانا ہے, والدین کی نافرمانی ہے, سود کھانا ہے, سودی بینک میں جاب کرنا ہے, انشورنس کمپنی میں جاب کرنا ہے, اپنے اختیار سے انشورنس کروانا ہے, یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہے. داڑھی کاٹنا ہے, نماز جان کر قضا کرنا, خواتین کا آئی بروز بنانا, نبی نے لعنت فرمائی آئی بروز بنانے والی عورت پر, فیشنیبل عورت کے لیے بال رکھنا, زینت کے لیے بال کاٹنا عورت کے لیے, یہ بھی جائز نہیں ہے. بے پردہ گھومنا عورت کا, یہ بھی جائز بولو بھائی سالیوں سے گپے مارنا، معذرت کے ساتھ آپ کی گھر کی آپ کی صرف بیوی ہے، بیوی کی بہن وہ کسی اور کی امانت ہے، سمجھ رہے ہو؟ سلام کیا، وعلیکم السلام، بس اتنا کافی ہے، فری ہو گئے، ہاں ہوئی، یہ نہیں چلے گا بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا یار، سالیوں سے گپے مارنا بولو بھائی جائز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا بے کرامی کریں سالی کی، ہو یہاں سے دباؤ یہاں سے، یہ نہیں کریں آپ، گپے نہ مارے آپ، آنکھ مٹکے کرنا، لڑکیوں سے فون پہ گپے مارنا، فیس بک سے لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، یہ سب بول دو نا حرام ہے، بولیں حرام ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، ان الذین یکسبون الاثم، جو بھی تم غلط کاریاں کر رہے ہو، سیجزون، عن قریب اس کا بدلہ دیا جائے گا. انسان کو اللہ ایسے نہیں کہ کھلا پلا کے چھوڑ دیا، سموسے بھی کھاؤ، پکوڑے بھی کھاؤ، خربوزے بھی کھاؤ، ایسے نعمتیں کھاؤ اور جو مرضی کرو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ، یہ سب نعمتیں اللہ مٹی سے بنا رہے ہیں، خربوزہ بھی مٹی سے، آم بھی مٹی سے، تربوز بھی مٹی سے، اپنی قدرت کے کرشمے دکھا رہا ہے تاکہ یہ نعمتیں کھا کے اس کا شکر ادا کرو اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا کرو، شرم کرو. اگر نہیں کی تو پھر اس کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ پھر دعا میں اعلان کر دوں بھائی، انتظامیہ کی طرف سے لیٹر ہے کہ مسجد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انتظامیہ کو مجبوراً جھولی چندے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، جو ایک ناپسندیدہ فعل ہے. اس عمل سے بچنے کے لیے ہمیں مستقل بنیادوں پر ڈونرز کی ضرورت ہے. اس کے لیے تجویز کی گئی ہے کہ ماہانہ کی بنیاد پر ڈونرز حضرات آگے آئیں. کیونکہ چندے کا بیان ہے نا تو اچھا نہیں لگ رہا، تو اسے میں تھوڑا سر لگا کے پڑھ رہا ہوں. چندے کی تقریر اچھی نہیں لگتی لوگوں کو، تو تھوڑا میں نہیں کر رہی، انتظامیہ نے لیٹر لکھا ہے. تو اس کے لیے تجویز کی گئی ہے کہ ماہانہ کی بنیاد پر ڈونرز آگے آئیں گے. ماہانہ 5000 روپے والے بھائی، ابھی تو ہاتھ نہیں کھڑے کروانے نا، جو ماہانہ 5000 روپے والے ہیں وہ بھائی ان سے، رفیع بھائی سے رابطہ کریں. 3000 روپے والے بھی رابطہ کریں بھائی، 2000, 1000, 500, 300. ٹھیک ہے، 300 میں تو گٹکا کا پیکٹ بھی نہیں آتا یار پورے مہینے کا. تو وہ ڈونرز ماہانہ بیسس پر، یا جو جس قدر تعاون کرنا چاہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ 5000 سے اگر آپ زیادہ دیں گے تو کمیٹی والے آپ کو دھتکار کے باہر نکال دیں گے. تو یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ اگر آپ اپنی خوشی سے زیادہ بھی دینا چاہیں تو وہ مستقل بنیادوں پر ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے دفتر سے رابطہ کریں. مستقل بنیاد، جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے بھائی، جب یہ تو رکھنا ہے نا سیٹ اپ سارا، گورنمنٹ تھوڑی دیتی ہے مسجدوں کو، کتنا خرچہ ہو رہا ہے. تو جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے اس وقت تک جو حضرات بھی ماہانہ 5000، ماہانہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا جو بھی دینا چاہیں، ٹھیک ہے، تو وہ انتظامیہ سے رابطہ کریں. اگر ہمیں اخراجات کی مد میں مطلوبہ آمدنی ہو گئی تو پھر جھولی چندے کا سیٹ اپ ختم کر دیا جائے گا. اگر یہ ہمیں دیکھا کہ بھئی یہ ہو گیا، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اس طرح ہمیں ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے بھی رضاکاروں کی ضرورت ہے، جو پارکنگ اور صف بندی وغیرہ میں تعاون کر سکیں. باہر بیان میں رش بہت ہوتا ہے، گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں، تو وہ ٹریفک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، محلے والے بھی پریشان ہوتے ہیں. تو ہمیں کچھ لڑکے چاہیے جو ذرا انتظامیہ کے ساتھ مل کے ان گاڑیوں کی پارکنگ کا کوئی نظام بنا دیں. کوئی بندہ آ رہا ہے گاڑی غلط پارک کر رہا ہے، اس کے بھائی ذرا وہاں کھڑی کر دو گاڑی، سمجھ رہے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں وہ بھی دفتر میں رابطہ کریں، جو نوجوان دلچسپی رکھتے ہوں پارکنگ کے مسئلے کو حل کرنے میں وہ بھی دفتر میں کیا کریں، رابطہ کریں. تو یہ تو مسجد کے لیے تھا. یہ پیسے آپ نے ڈائریکٹ مسجد والوں کو دینے ہیں. میرے پاس کالز آتی ہیں، ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں، میرے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوئی اکاؤنٹ نمبر دے دیں تاکہ کوئی باہر سے بھیجنا چاہے تو چلو مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ کریں، کوئی مسجد سے تعاون کرنا چاہتا ہے. دوسرا، غربا اور مساکین کے لیے جو حضرات میرے ذریعے سے تعاون کرنا چاہتے ہوں، تو رمضان میں ہم ایک بڑے پیمانے پر بہت سارے یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ ہر رمضان میں تعاون کرتے ہیں. تو جو حضرات اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیں تو وہ ڈائریکٹ پھر مجھ سے رابطہ بولو بھائی کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ کہ آپ اپنے قریبی رشتے داروں میں اگر کوئی غریب مسکین نظر آتا ہے تو خود اس کو فوقیت دیں اور اس کو پیسے دیں. آپ سمجھ لیں، خود سے جا کے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں. لیکن بہت سے لوگوں کو غریب نظر، ویسے تو حیرت کی بات ہے، پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتا غریب، تو لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر یورپ امریکہ میں رہنے والوں، وہ ان کے لیے وہاں تلاش کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. غریب ملک تو یہ پاکستان ہے نا، تو وہ لوگ پھر یہاں علماء کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں بھیج کے. یہ بھی ایک اعلان تھا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی مسجد میں ہر مہینے کی بیسس پر کریں نا کوئی رابطہ کریں، بہت ثواب ہے، یہ صدقہ جاری ہے.
مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.